سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ اور مرشد جب 18 برس کے تھے تو 18 برس کی عمر میں، اور آگے بیٹھو نا، 18 برس کی عمر میں اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. 18 برس اس وقت عمر تھی، اور اس سے پہلے تین برس الہ آباد کے اندر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے 3 برس الہ آباد میں، جبکہ حضرت کی عمر اس وقت 15 برس کی تھی. اور میرے مرشد خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، اے میاں ایسے سامنے بیٹھو نا، چھپو مت. فرمایا کہ الحمدللہ میں بالغ بھی ہوا تو اللہ والوں کی آغوش رحمت اور آغوش محبت میں بالغ ہوا، ان کی رحمت کی گود میں بالغ ہوا اللہ والوں کی، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں. اور الہ آباد کے اندر طبیہ کالج میں پڑھتے تھے، تو اسی پڑھنے کے زمانے میں، ادھر آگے بیٹھو، ادھر سامنے بیٹھو، لیکن آنکھ کھول کر سننا، آنکھ بند نہیں کرنا. تو اسی پڑھنے کے زمانے میں جبکہ الہ آباد کے اندر حکمت پڑھتے تھے میرے مرشد، تو فرمایا کہ جب شام ہوتی تھی تو چھٹی جب کالج سے ہوتی تھی الہ آباد کے طبیہ کالج سے، تو سارے لڑکے جو نوجوان تھے، بالکل ٹین ایجر، وہ سارے نوجوان لڑکے، وہ سب گنگا جمنا جو کہ دو دریا ہیں ہندوستان کے مشہور، گنگا اور جمنا، تو الہ آباد کے اندر اس کا سنگم ہے، یعنی وہ آپس میں ملتے ہیں. اور ایک الہ آبادی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک الہ آبادی صاحب یہاں تشریف فرمائے، حضرت شاہ ولایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت تھے، نازم آباد میں رہتے تھے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، الہ آباد کے ہیں. تو الہ آباد کی بات اچانک یاد آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ الہ آبادی صاحب بھی آئے. تو میرے مرشد نے سنایا کہ جب چھٹی ہوتی تھی تو جو نوجوان لڑکے کالج کے تھے، وہ سب کے سب دریائے گنگا جمنا کا سنگم دیکھنے جاتے تھے. اور اس سنگم کی بات یہ تھی کہ گنگا کا جو پانی ہے وہ سفید ہے اور جمنا کا جو پانی ہے وہ ہرا ہے. اور یہ بات مجھے میرے شیخ نے سنائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ سفید پانی ادھر نہیں آتا اور ہرا پانی ادھر نہیں جاتا، جیسے کسی نے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی ہے. اور یہی تماشا بھی ہم نے اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ ایک طرف سفید پانی ہے، ایک طرف کالا پانی ہے، سفید پانی ادھر نہیں جا رہا، کالا پانی ادھر نہیں آ رہا. دریائے اٹک ہے نا، وہ دریائے اٹک میں ایک طرف کالا پانی ہے، ایک طرف سفید پانی ہے، اور سفید پانی ادھر نہیں جا رہا، کالا پانی ادھر نہیں آ رہا، جیسے کسی نے لکیر کھینچ دی ہے. تو یہ اللہ تعالی کی قدرت. تو ہندو جو ہیں، ہندو وہ جو گنگا جمنا کا سنگم ہے اس کو بڑا مقدس اور پوتر کہتے ہیں، پوتر مقدس، اور وہاں پر ہندو جو ہے غسل کرنے آتے ہیں، یعنی اشنان کرنے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہاں نوجوان لڑکے یہی تماشا دیکھنے آتے تھے کہ جو اشنان کرنے ہندوؤں کی عورتیں آتی ہیں وہ تماشا دیکھنے جاتے تھے ان کا غسل دیکھنے کے لیے. اور ظاہر بات ہے جب غسل دیکھنے جاتے ہوں گے تو غسلانے کی تمنا بھی رکھتے ہوں گے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس وقت ایک اللہ والے کی خدمت میں جاتا تھا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی پھر بعد میں الہ آبادی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں جاتا تھا. اور فرمایا اصل سے لے کر رات 11 بجے تک حضرت کی خدمت میں رہتا تھا. وہیں پر طبیہ کالج میں حضرت پھول پوری جو میرے شیخ کے مرشد اول تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہیں پر ان کے خاندان کے ایک شخص پڑھتے تھے. تو فرماتے کہ انہوں نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ ان کی عبادت کا حال سنایا اور ان کی جذب کی کیفیت سنائی اور ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور دیوانگی کے احوال سنائے. تو فرمایا اس سے مجھے حضرت کا بڑا شوق ہوا کیونکہ میرے مرشد فرماتے کہ میرا مزاج شروع سے ذرا عاشقانہ اور رومانٹک ہے, رومانٹک مزاج اور عاشقانہ مزاج. اس لیے جو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے میں نے حالات سنے کہ عاشقانہ عبادت کرنا, اللہ کی یاد میں رونا, دو دو رکعت میں سجدے میں رویا کرتے تھے اور ہر دو دو رکعت کے بعد دیر تک دعا مانگتے تھے اور قرآن مجید کی 5-5 پارا تلاوت فرماتے تھے اور کبھی 10 پارا اور ہر 10-20 آیت کے بعد حضرت زور سے اللہ کہہ کر نعرہ مارتے تھے. فرماتے جس وقت حضرت یہ نعرہ لگاتے تھے گویا کہ ایسے کہ جیسے اللہ کی محبت کی اسٹیم دل میں بھری ہے, اور حضرت اگر وہ اللہ کا نعرہ نہ لگائیں تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت کا دل پھٹ جائے گا. تو حضرت جیسے انجن میں جب اسٹیم جمع ہو جاتی ہے تو ڈھکن کھولتے ہیں تاکہ زیادتی جو اسٹیم کی ہے وہ ورنہ انجن کو پھاڑ دے. تو فرمایا اسی طرح سے حضرت یہ نعرہ لگاتے تھے کہ گویا کہ اپنے دل کی جو آگ ہے وہ آہ نکال کر اس آگ کی میں کمی کر رہے ہیں اور معتدل کر رہے ہیں, ایسی عاشقانہ عبادت. اور میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مرتبہ گرمیوں کا زمانہ تھا, مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ عید گاہ جہاں حضرت رہتے تھے وہاں پر اوابین کی نماز پڑھ رہے تھے مغرب کے بعد 6 رکعت, جس کے بارے میں میرے مرشد کی تحقیق ہے کہ مغرب کی جو اوابین کی 6 رکعت ہے, فرمایا کہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صلی بعد المکتوبہ, کہ جو فرض نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے اوابین کی تو اس کو اوابین کی فضیلت ملے گی سمندر کے جھاگ کے برابر, گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو لوگ 2 سنت پڑھ کر 6 رکعت پڑھتے ہیں بڑے مبارک ہیں ماشاء اللہ, کہ عبادت میں زیادتی کرنا یہ مقصود اور مطلوب ہے, لیکن مزاج معتدل رہنا چاہیے. لیکن فرمایا کہ جو لوگ نہیں پڑھتے وہ 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں, تو فرمایا اگر وہ 2 رکعت اور پڑھ لے بس تو ان کو بھی اوابین کی فضیلت مل جائے گی. کیونکہ حدیث شریف میں جو آیا ہے بعد المکتوبہ یعنی فرض نماز کے بعد, تو 6 رکعت پڑھ لے تو 2 سنت 2 نفل تو امت پڑھ رہی ہے, اگر 2 نفل کا اور اضافہ کر لے تو صلاۃ اوابین کی فضیلت اس کو مل جائے گی. تو فرمایا کہ اوابین کی نماز ادا فرما رہے تھے, تھوڑا ادھر ہو, ارے میاں ایک جگہ بیٹھنا, کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, اتنا عروج و نزول نہ کر بھائی, کبھی عروج کرتا ہے کبھی نزول کرتا ہے. تو اوابین کی 6 رکعت جو حضرت ادا فرما رہے تھے, فرمایا کہ میرے مرشد نے چاندنی رات تھی, وہ چاند کی رات تھی, چاندنی رات 14 تاریخ کا چاند, اور وہاں عیدگاہ کے برابر سرابر درخت بھی تھے, تو چاند کی چاندنی چاند کی چاندنی درختوں سے چھلک کر حضرت پر پڑ رہی تھی، اور فرمایا گرمی کا زمانہ، حضرت نے ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا، اور ململ کے کرتے میں حضرت اللہ تعالی کی محبت، اللہ تعالی کی محبت میں بہت درد سے نماز پڑھتے تھے، بہت کیفیت سے. اور فرمایا کہ جو حضرت کے اندر اللہ تعالی کی محبت کا جو نور تھا، خالق چاند جو دل میں تھا، وہ خالق چاند کے انوارات، پھر چاند کی چاندنی. میرے مرشد نے فرمایا کہ میرا شیخ چماچم کر رہا تھا، چماچم. پھر اس کے بعد جب حضرت نے نماز پڑھی تو نماز پڑھ کر رخ پھیرا، میرے مرشد فرماتے ہیں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا وہاں پر، کیونکہ وہاں تو جنگل تھا، اس جنگل میں تو کوئی رات کو دور سے کپڑے کی آواز بھی نہیں آتی تھی، سب شیخ کے تلاوت، آہوزاری، مناجات اور دعا اور رونا، بس یہ آواز ہوتی تھی اور کوئی آواز نہیں ہوتی تھی قصبے سے دور. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس جنگل میں ایسا مزہ آتا تھا کہ حضرت کی شان میں یہ شعر کہا میرے شیخ نے اپنے مرشد کی شان میں، کہ وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. یہ حضرت پھولپوری کی شان میں میرے مرشد نے شعر فرمایا. فرمایا اس کے بعد حضرت پھولپوری مڑے، اور مڑ کر مجھ سے فرمایا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور روتے ہوئے فرمایا حکیم اختر، میرے مرشد کا نام لے کر، کہ میں اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں. میرے مرشد فرماتے کہ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے فرماتے میرے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں سمجھا نہیں. پھر فرمائے کہ بات یہ کہ جب حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جب سرائے میر تشریف لائے تھے، تو حضرت نے اسی محراب میں مجھ کو بیعت فرمایا تھا. تب بات سمجھ آئی، گویا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کسی اللہ والے کو اپنا رہبر، اپنا پیر، اپنا مرشد بنا دینا، اور اپنی روحانی زندگی اس سے پوچھ پوچھ کر مشورہ کر کے اپنے دین اور روحانیت میں ترقی کرنا، اصل میں یہ اصل زندگی ہے. کیونکہ جسم کی پرورش، جسم جس کی تربیت ملائیاں کھا کر، آم چوس کر اور بوٹیاں کھا کر اور لنگوٹیاں پہن کر، یہ جو ہم اپنے جسم کی قیمت لگا رہے ہیں، تو ایک دن کیا ہوگا میرے دوستو، ایک دن یہ ہوگا کہ چیئرمین کا لٹھا، کلف والا کپڑا لٹھا پہننے والا، جب اس کا یہ عالم ہوگا کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ایک دن وقت آنے والا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اس وقت یہ ہوگا کہ کینچی سے کپڑے کو کاٹا جائے گا، اب یہ خود نہیں اتارے گا بلکہ اس کے کپڑے کیسے اتارے جائیں گے؟ کینچی سے کاٹ کر. یہ عالم ہے مردے کا، اور اس کی ملائیاں، اس کی بوٹیاں، اس کی کوٹھیاں، اس کی لنگوٹیاں، اس کی موبائل، اس کی موٹر کار، اس کی پراڈو، لینڈ کروزر، وہ سب کی سب یہی رہ جائیں گی. جس کو میرے مرشد نے فرمایا کہ آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے، بس اکیلا جائے اور سب دھرا رہ جائے. اب اس کا جتنا سب کچھ، جو وسائل حیات اس نے جمع کیے تھے، اور جس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وسائل حیات میرا مقصد حیات ہے، تو پتا چلا کہ وسائل حیات یہی لے گیا، اور جو مقصد حیات میں سے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال کیے، ان اعمال کو ساتھ لے کر جا رہا ہے. باقی سب وسائل حیات جو زندگی گزارنے کے وسائل تھے، جو زندگی گزارنے کے ریسورسز تھے، ریسورسز آف لائف، زندگی گزارنے کی جو چیزیں تھیں، وہ سب یہی رہے گا. اور جس مقصد سے بھیجا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے جلوے اور انوارات اور معرفت، جس کے لیے بھیجا تھا، اب وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں. باقی جتنی چیزیں جن کو جن پر تکیہ کیا, جن کو سمجھا تھا کہ ہاں یہ ہماری اولاد, یہ ہماری کوٹھیاں, یہ ہمارے پلاٹ, یہ مکانات, یہ گاڑیاں, یہ بینک بیلنس, یہ نوٹوں کی گڈیاں, یہ سب ہمارے ساتھ جائیں گی. آہ بس میرے شیخ نے کیا فرمایا, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے بس اکیلا جائے اور سب دھرا رہ جائے. اب وہ سب یہی ہیں اور وہ اکیلا قبرستان میں, کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جا رہی. اولاد وہ جانے کو تیار نہیں ہے, گاڑی وہ جانے کو تیار نہیں ہے, نہ ڈمپر, نہ مشینیں, نہ لینڈ کروزر, نہ ٹویوٹا کرولا, نہ موبائل, نہ ایئر کنڈیشن. ایئر کنڈیشن لگوائے قبرستان میں جا کر. اسی لیے یہ جو بزرگوں نے فرمایا, علماء کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے, علماء نے فرمایا کہ قبرستان کے اندر, قبر کے اندر مردے کے ساتھ قرآن مجید کا کوئی جز مت رکھو, کیونکہ گرمی کے اندر مشکات شریف کی شرح میں شیخ عبد الحق محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں لاش 24 گھنٹے میں پھٹ جاتی ہے اور سردی کے زمانے میں 72 گھنٹے یعنی 3 گھنٹے میں لاش پھٹ جاتی ہے. اب وہ جو بدبودار لاش ہے, اب بدبو کی جگہ پر اگر قرآن مجید کو رکھا, کتنی سخت بے ادبی اور گستاخی ہے, جبکہ نام لینا منع ہے. اس لیے قرآن مجید کو نہ رکھے. ارے ظالم اللہ کی محبت اور تعلق حاصل کرے, وہ کام آئے گا. اگر اس کے کام آنے والی چیزیں کچھ قرآن مجید پڑھے, کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے, غریبوں کو کھانا کھلا دے, یہ اس کے کام آئے گا. پیٹ بھروں کو کھانا کھلانے نہیں, کہ جن کو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو قرآن خانی پہ جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ان کو قرآن خانی کے نام پر, سوئم کے نام پر جمع کرنا, جن کو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا, جو صرف کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں, جو نماز تک نہیں پڑھتے, تو اس کا کیا ثواب مردے کو ملے گا, کیا فائدہ ملے گا میرے دوستو. اب اگر اس کے کام آئے گی, وہ رشتے دار کام آئے گا, وہ دوست کام آئے گا, جو ایک مرتبہ قل ھو اللہ شریف بھی پڑھ کر اگر اس کے لیے بھیج دے, ایک مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر بھیج دے, اب وہ اس پر خوش ہوگا کہ کہے گا دیکھو میرے دوست نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے. اس لیے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک بزرگ کے خواب میں ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ دیکھو میرا ایک بیٹا ہے تو وہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے. اس عورت نے اس بزرگ سے فرمایا, کہا کہ آپ جا کر میرے بیٹے کو میرا سلام کہیں, اور جا کر میرے بیٹے سے کہیں کہ میرے بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے مجھے سلام کرتا ہے, اور سلام کرتے ہی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہی تجھ پر انوارات کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور تو پورا نور کے اندر چھپ جاتا ہے. تو میرے بیٹے تو کچھ دیر توقف کر لیا کر, تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جایا کر, کیونکہ تو جیسے ہی قرآن مجید شروع کرتا ہے پورا نور تجھے گھیر لیتا ہے اور میں تیرے چہرے کی زیارت اور دیدار سے محروم رہتی ہوں. تو بزرگ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو کہہ دینا کہ قرآن مجید شروع پڑھے لیکن تھوڑی دیر سے پڑھا کرے تاکہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں. اب وہ بزرگ اس کو تلاش کرتے ہوئے گئے اور اسے جا کر یہ بات کہہ دی, سلام دیا اور کہا کہ بیٹا کچھ قرآن مجید ٹھہر کے پڑھ لیا کرو تاکہ تیری ماں تجھے دیکھ لے اور اس کی ممتا کو تسلی ہو جائے. اب وہ بیٹا گیا, اس نے پھر ایسا ہی کیا, پھر وہ خواب میں آ کر اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا کہ اب میں نے اپنے بیٹے کی شکل دیکھی اور اس سے میری ممتا کو تسلی ہو گئی. تو ایک یہ بھی اولاد ہے, یہ کام آئے گی میرے دوستو, یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. باقی جن چیزوں کو ہم نے سہارا بنایا ہے اور جن چیزوں پر تکیہ کیا ہوا ہے یہ ہمارے کام نہیں آئے گا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, چونکہ میرے مرشد نے 17 برس حضرت پھول پوری کے ساتھ گزارے تھے, کتنے 17 برس, تو حضرت کی باتیں سنایا کرتے. تو ایک بات سنائی کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ مجھے جونپور لے گئے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے شہر جونپور میں. وہاں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ان کا شہر تھا، اور جونپور میں میرے مرشد کے شیخ میرے دادا پیر حضرت پھلپوری پڑھایا بھی کرتے تھے، جونپور کی شاہی مسجد میں وہاں پڑھایا بھی کرتے تھے، مولانا اصغر میاں حسین، اصغر حسین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے وہ، مولانا اصغر میاں صاحب. تو فرمایا کہ جونپور میں لے گئے، حضرت اب باتیں سنا رہے ہیں، اور جونپور کے اندر وہاں کا تیل مشہور، روغن گلاب، روغن چمبیلی. دیکھو ایسے ایسے نہ کرو، سمجھ گئے نا، ایسے ایسے کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، داڑھی سے کھیلنے کی عادت اچھی نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں. کیونکہ جب انسان ایسے ایسے کرتا ہے اور داڑھی سے کھیلتا ہے، پھر نماز میں بھی کھیلتا ہے وہ، نماز میں بھی، اور پھر اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں، اور فضول حرکت ہے یہ، فضول حرکت، ایسی فضول حرکت ہے کہ پھر نماز میں بھی نماز پڑھ رہا ہے یوں کیا جا رہا ہے، ایسے ایسے کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یاد رکھے. اگر کوئی آدمی لگا ہوا ہے ایسے کام کر رہا ہے، ایسے کیے جا رہا ہے، ایسے کیے جا رہا ہے، تو جناب مفسد صلات نہیں ہے، نماز کو توڑ دینے والا نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ظالم تک تجھے نماز کے بغیر نہیں پتا، غیر نماز میں نہیں پتا، تو نماز میں کیا پتا چلے گا؟ اس لیے کوئی ایسی فضول حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ داڑھی سے کھیلنا اچھا نہیں ہے، کھیلنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں. جونپور کے اندر جہاں تیل بنتا ہے، فرماتے میرے مرشد کہ حضرت مجھے وہاں لے گئے جہاں تیل بنتا ہے، اور پھر وہاں جا کر دکھایا کہ دیکھو یہ جو تل ہے نا، تل، فرمایا کہ یہ تل کی اوپر بھوسی ہوتی ہے، اس کو رگڑتے ہیں، اور رگڑ کر اس بھوسی کو چھڑایا جاتا ہے. جب وہ بھوسی کو چھڑاتے ہیں اوپر سے جو تل کا بھوسی، تو پھر ایک باریک سی جھلی رہ جاتی ہے، یعنی اتنی باریک جھلی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے تیل بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد وہ جو تلی ہے جس کو رگڑا، پھر جس کی باریک جھلی ہو گئی، پھر اس تل کو جو رگڑائی کی ہوئی ہے، بھوسی چھڑائی ہوئی ہے، پھر اس کو پھول میں بساتے ہیں اس کو. تو پھول میں بسانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پھول کی خوشبو اور اس پھول کی خاصیت، اس پھول کی خوشبو اور اس پھول کی خاصیت وہ اس تل میں منتقل ہو جاتی ہے. اب اگر وہ گلاب کا پھول ہے تو گلاب کی خاصیت منتقل ہوتی ہے، گلاب کی خوشبو اور گلاب کی خاصیت. اگر چمبیلی کا پھول ہے تو چمبیلی کی خوشبو اور چمبیلی کی خاصیت، اور اگر موتیا کا پھول ہے تو اس کی خوشبو اور اس کی خاصیت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اب وہ جو تیل ہے جس خوشبو جس پھول کے ساتھ بسایا جاتا ہے، اب اس تیل کا نام کیا ہوتا ہے؟ روغن گلاب. اور چمبیلی کے ساتھ ہے تو روغن چمبیلی، اور اگر موتیا کے ساتھ ہے تو روغن موتیا، اور اگر کسی پھول کے ساتھ نہیں بسایا تو اس کو کہتے ہیں روغن کنجد. اس کا نام کیا ہے؟ روغن کنجد، تلی کا تیل. دادا فرمایا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے کہ پھول کی خوشبو اور خاصیت منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تلی کی بھوسی چھڑائی جائے، اس کو تھوڑا سا رگڑا جائے، اس کو تھوڑا سا مجاہدہ کرایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو جس پھول میں بسایا جاتا ہے اس پھول کی صحبت سے اس پھول کی خاصیت اس تلی میں منتقل ہو جاتی ہے. لہذا کیا فرمایا؟ روغن، رومی فرماتے ہیں روغن گل، روغن گل، روغن کنجد نمان، روغن گل، روغن کنجد نمان، کہ روغن گل کو، گلاب کے تیل کو تلی کا تیل مت بولو. کہ اس نے بھوسی چھڑائی ہے، اس نے رگڑائی کھائی ہے اور گلاب کے پھول کی صحبت اختیار کی ہے. لہذا مجاہدہ اور صحبت کی وجہ سے اس کا دام بدل گیا، اس کا نام بدل گیا، اس کا کام بدل گیا. کس کی وجہ سے؟ دو کام کی وجہ سے، ایک مجاہدہ اور نمبر دو صحبت. ان دو باتوں کی وجہ سے اس کا نام بدل گیا، اس کا کام بدل گیا اور اس کا دام بدل گیا. پھر اس کے پاس فرمایا میرے مرشد نے کہ حضرت پھول پوری نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر بھوسی کو چھڑاتے نہیں، تل کو مجاہدہ نہ کرتے، رگڑائی نہ کرتے، لیکن اس کو پھولوں میں بسا، پھول میں بسا رہے ہیں لیکن پھول کی خاصیت اس کے اندر منتقل نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کو خاصیت جذب کرنے کی اور کھینچنے کی اس کے اندر اب صلاحیت نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کو رگڑائی کر دی لیکن پھول کی صحبت نہ دی تو بھی نتیجہ کیا ہوگا کہ گلاب کا تیل تیار نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ میرے شیخ اور مرشد پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے بس یہی فرمایا، فرمائے اسی طرح سے اللہ والا بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے. اللہ والا بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے. نمبر ایک یہ کہ کسی اللہ والے اللہ کا جو پھول ہے اس پھول کی صحبت اختیار کرے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اس کے پاس بیٹھا کرے اور اپنے دل کو بھی لے کر بیٹھے. چونکہ دل میں کو لے کر اس لیے بیٹھے گا کہ دل میں محبت ہے، اور جسم اس لیے لے کر آئے گا کیونکہ کوئی دل میں محبت ہو اگر ملاقات نہ کرے تو اس کی محبت کامل نہیں ہے. کہ جی مجھے محبت تو بہت ہے، محبت تو بہت ہے لیکن ملاقات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی محبت کامل نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت بہت ہے، محبت بہت ہے، اور وہ جدہ سے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر نہیں آتا، تو آپ اس کی محبت کو تسلیم کریں گے؟ وہ آ نہیں رہا بیوی کے پاس، جا نہیں رہا بیوی کے پاس، تو اس کو محبت ہے؟ یقیناً اس کو محبت نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ایک آدمی عاشق عام ہے، عام کا عاشق ہے، گلی میں سے عام والا گزرا، لنگڑا لے لو، چونسا لے لو، دوسری لے لو، دیسی آم لے لو، آم والا. اب آم والے کی آواز لگا رہا ہے اور یہ عاشق عام ہے، آواز سن رہا ہے. اگر عاشق عام ہے تو کیا کہے گا؟ از کجا می آیت ای آواز دوست، از کجا می آیت ای آواز دوست، یہ میرے دوست میرے محبوب کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ آم کا نام سنتے ہی، آم کا نام سنتے ہی یہ اس آم کے محبت کے جام سے مست ہو جائے گا، سرشار ہو جائے گا. اور جو آدمی آم کی آواز سنے، آم والے کی آواز سنے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے، یہ عاشق ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات سنائی، کہ ایک شخص تھا تو وہ ایک زبردست بیماری میں مبتلا ہو گیا. محرومی نے ایک قصہ لکھا ہے. اب اس کا بڑا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو بڑے حکیم سے، اس زمانے میں حکیموں کا دور تھا، حکیموں سے علاج کرایا اور اچھا نہیں ہوا. ایک حکیم تھے جو اللہ والے بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، یعنی حکمت یونانی بھی جانتے تھے اور حکمت ایمانی بھی جانتے تھے. کیونکہ حکمت ایمانی، حکمت یونانی جسم کا علاج کرتی ہے اور حکمت ایمانی روح اور دل کا علاج کرتی ہے. یہ بھی حکیم ہوتے ہیں. جیسے حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، جب مولانا نور محمد میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے گئے تو حضرت جو ہے وہ دھوبیوں کے محلے میں رہتے تھے، جھنجھانے کے اندر، دھوبیوں کا محلہ. تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ دھوبی گھاٹ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو حافظ جامن شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا, آواز لگائی, ارے دھوبی, بس یہ آواز لگائی پوچھنے کے لیے کہ میاں جی نور محمد صاحب کو جانتا ہے, کہاں رہتے ہیں, یہ پوچھنے کے لیے. تو وہ دراصل خود حضرت میاں جی نور محمد صاحب تھے. تو وہ مڑے, حضرت مڑے اور مڑ کر فرمایا کہ دھوبی تو ہوں لیکن دل کا دھوبی ہوں, دل کو دھوتا ہوں, دل کا دھوبی ہوں. بس یہ بات سننی تھی کہ حافظ جامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ وہی مست ہو گئے, ناچنے لگے وہیں پر. یہ بات سن کر بس حضرت نے نگاہ پھیری, نگاہ پھیر کر جو دیکھا بس مست ہو گئے. اور کیا فرمایا حضرت میاں جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے, دھوبی تو ہوں لیکن دل کا دھوبی ہوں, دل کو دھوتا ہوں. تو وہ جو اللہ والا تھا حکیم بھی تھا اور حکمت یونانی بھی جانتا تھا اور حکمت ایمانی بھی جانتا تھا. تو حضرت نے اس اللہ والے نے اس کو دیکھا, اس کی آنکھوں کو اور اس کے چہرے کو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اس نے اندازہ لگا لیا, دراصل یہ شخص کسی کے عشق میں گرفتار ہے. کہ جو عاشق کا جو چہرہ ہوتا ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں آنکھیں دیکھ کر بتا سکتا ہوں, میں آنکھیں دیکھ کر بتا سکتا ہوں, آنکھوں سے پتا چلا سکتا ہوں کہ یہ شخص اس یہ شخص کہیں آنکھ لڑا کر آیا ہے, کہ آنکھ لڑی ہوئی ہے. فرمایا چہرے سے پتا چلتا ہے. اور دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالی کے عذاب کے جوتے کھانے ہوں تو وہ اس کے مجازی میں مبتلا ہو جائے, چاہے لڑکوں کا عشق ہو یا کسی عورت کا عشق ہو. ایک صاحب نے خط لکھا حضرت کو, خط لکھا کہ حضرت کیا لڑکے, کیا اسلام لڑکے اور لڑکی کی دوستی کی اجازت دیتا ہے؟ تو جواب کیا گیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کسی لڑکے سے دوستی کرے؟ پہلے اس کا جواب دو, پھر اسلام اور شریعت کی بات تمہیں بتائیں گے. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کسی لڑکے سے دوستی کرے؟ وہاں تو چھری نکال لیں گے اور ٹیٹی نکالیں گے تاکہ اس کی ٹینٹائے بند کر دیں, وہاں تو یہ عالم ہوگا. اور یہ کیا بات ہے کہ آنکھیں لڑا رہا ہے, پتا چلا کہ کچھ ہے نا گڑبڑ, پسند نہیں کرتا, کوئی شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. اور بے غیرتوں کا ذکر نہیں ہے, بے حیا اور بے شرم اور بے غیرت, جن کی غیرت کا جنازہ نکلا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب کہتے کیا, ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا اسلام میں لو میرج کی گنجائش ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. تو حیران ہو گیا کیونکہ تصور میں نہیں تھا کہ ملہ بولے گا ہاں ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا لو بیفور میرج نہیں بلکہ لو آفٹر میرج, یعنی شادی سے پہلے محبت نہیں, شادی کے بعد محبت کرو. بیوی سے پیار کرنا یہ تو مطلوب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے, بیوی شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. کیا بڑی نعمت ہے بھائی, کتنی بڑی نعمت. اسی لیے اگر بیوی سے کوئی کھٹ پٹ ہو جائے, بعض لوگوں کو ایک مزاج ہے عجیب بے شرمی کا مزاج ہے, کوئی ہے کہ اس کو کہتے کہ میں تو دوسری شادی کر لوں, اس سے تو اچھا تھا فلاں سے شادی ہو گئی ہوتی. ذرا تصور کرو اگر وہ بیوی شوہر کو کہہ دے کہ تجھ سے تو اچھا تھا فلاں سے میری شادی ہو گئی ہوتی. یہ جو شوہر بیوی کو بولتا ہے, بولے ہاں جلدی مجھے تو طلاق دے میں فوراً دوسرے سے شادی کروں گی, کیا گزرے گی پھر؟ بڑا مزہ آئے گا نا پھر, اس وقت غیرت کو للکارے گی. اس لیے بیویوں کو یہ کہنا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اور یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, یہ سخت بے غیرتی کی بات ہے, یہ بزدل ہے, شخص بے غیرت ہے یہ جو بیویوں کو ایسے بولتا ہے. और बीवियों को ताने मारता है, इनको आराम से रखे, उनकी कड़वी कसीली को बर्दाश्त करे, उनकी गलतियों को माफ करे। मेरे मुर्शिद सबक सिखाते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदियों के लिए सिफारिश नाजिल की, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि मेरी बंदियों के साथ भलाई के साथ पेश आओ, अगर कोई गलती करे तो उसको माफ करो, उनको सताओ मत, उनको अजियत मत दो, जबान से उनके दिल को छलनी मत करो, उनके दिल में सुराख मत करो अपनी जबान से, क्योंकि रिश्ता जो होता है मुकद्दर से होता है, ये अल्लाह ताला जिससे चाहते उससे शादी होती है। हां अगर नेक बनेगा तो उसके लिए इंतखाब नेक का होगा, और अगर बदमाशी खवासत करेगा तो फिर उसके लिए इसका एहसास वो भी ऐसी मिलेगी। वो हमारे एक दोस्त ने सुनाया, उसने कहा कि एक साहब ने मुझसे कहा, एक दोस्त ने मुझे खुद सुनाया, अभी लाहौर की बात है, उसने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक शख्स रहता है, बड़ी बदमाशियां करता है, शराब जिना सब काम। कहा एक दिन उसने आकर मुझसे कहा, वो हमारे दोस्त नेक है, दीनदार है माशाल्लाह, वो कहते हैं उसने एक दिन मुझसे आकर कहा, उस बदमाश ने, कि मैंने हर गुनाह से तौबा कर ली, अब मैं तौबा वाली जिंदगी गुजारूंगा और अब मैं शादी करूंगा। तो उसके दोस्त ने कहा, हाँ अब तू तौबा करने तो चला है, लेकिन तुझे भी कहीं ऐसी तौबा वाली ना मिले, क्या तुझे भी तौबा वाली, जिसने कहा अब पुरानी जिंदगी से सब तौबा, अब आइंदा कुछ नहीं, जो जैसा करेगा वैसी मिलेगी ना भाई, जो आदमी जैसा करेगा उसको वैसी मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। वो जैसे एक क्रिकेटर की शादी हुई, वो क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग कराता था, एक होता है फास्ट बॉलर एक होता है स्पिनर, जो स्पिनर बॉलर होता है, फास्ट बॉलर तो दूर से भाग कर आता है कि ये पता नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और दूर तक बॉल को रगड़ता हुआ भी जाता है आगे और पीछे। इसलिए अगर कोई पूछे क्रिकेट देखना, तो भाई बात यह है कि क्रिकेटर में जब वो फास्ट बॉलर अपनी गेंद को किसी मकाम पर रगड़ता है तो पूछा जाए क्या वो मकाम देखना जायज है, बताइए। फिर कसी भी पतलून, और फिर पतलून पहने तो पूछे कि मौली साहब क्या पतलून में मेरी नमाज हो जाती है, तो मौली साहब ने कहा तेरी तो हो जाएगी, तेरे पीछे वालों की नहीं होगी। अब वो कसी भी पतलून और फिर रगड़ रहा है बॉल को भी रगड़ रहा है, तो क्या आलम होगा देखने वाले का, कैसे जायज हो सकता है भाई वो क्रिकेट देखना। अब वो, और जो स्पिनर बॉलर होता है वो रगड़ा ही नहीं करता, दादा करीब से आकर बॉल फेंक देता है। तो उसकी जब शादी हुई तो शादी की पहली रात उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें तो मालूम है क्रिकेटर लोग जो होते हैं वो जरा ग्लैमर होते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हैं, ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, रंगीनियों में रहते हैं। तो भाई बात यह है कि मैं इंग्लैंड गया वहां फलां फलां से, मैं ऑस्ट्रेलिया गया वहां ये हुआ, साउथ अफ्रीका गया वहां ये हुआ, जिम्बाब्वे श्रीलंका बांग्लादेश बर्तानिया भारत में ये हुआ। मैंने कहा भाई हमारी नई जिंदगी है, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया अपना, अब अगर तुम भी कोई बात है तो बता दो। तो उसने एक जुमला कहा, उसने कहा कि स्पिनर को कभी नई गेंद नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आदमी जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। अब बासिलो की कहते हैं कि वो असल में हमें उससे प्यार हो गया, मैं तो शादी इसलिए करना चाहता हूं, मैंने तो पसंद इसलिए कि शादी करूं। तो भाई शरीयत में इससे भी मना नहीं है कि अगर आदमी कभी किसी पर गलती से, तो अगर उसको वो पसंद भी आ गई तो उससे शादी करने को शरीयत ने मना नहीं किया, बल्कि शरीयत का तो हुक्म ही है, वो हुक्म ही है कि अगर कोई पसंद आ जाए तो उससे शादी कर लो, लड़के लड़की की आपस में शादी कर दो। लेकिन जिस चीज से मना किया है शरीयत ने, वो ये कि जो तुम्हारी बीवी नहीं है جو تمہارے لیے حرام ہے، نامحرم ہے، اس کو دیکھنا حرام، اس سے راتوں کو ٹیلی فون پر باتیں کرنا حرام، اس کو خط لکھنا حرام، اس کو ایس ایم ایس بھیجنا حرام، اس کے دل میں خیالات پکانا حرام، اس کو ہدیے تحفے بھیجنا حرام۔ اب جو آدمی اتنے حرام کاموں پر بنیاد رکھے گا تو پھر کہاں سے وہ کون سی پاک محبت، وہ کون سی شادی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا شریعت نے منع نہیں کیا۔ آپ کو کوئی، ٹھیک ہے، کسی پر دل آ گیا، کوئی کبھی نگاہ پڑ جاتی ہے یا پتا چل جائے تو کر لے اس سے شادی، رشتہ بھیجے، مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو دیکھنا، خیالات پکانا، اس سے باتیں کرنا، خود بھی گناہ میں مبتلا، وہ بھی گناہ میں مبتلا، اور اس کو حدیث شریف کا درد بھی دے رہے ہیں کہ بس تم اب جو ہے برقعہ پہنا کرو، برقعہ، اور میں تمہیں ایک مولانا صاحب کی تقریریں سناؤں گا، تمہیں اور مجھ کو بڑا فائدہ ہوگا، میں ابھی اللہ والا بنوں گا، تو بھی اللہ والی بنے گی، دونوں اللہ والے اللہ والی بنیں گے، نیک بنیں گے، اور عجیب اللہ والے باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور سناؤ آج کیا پکا تھا، آج کیا کھایا تھا، ڈارلنگ کیا کر رہی ہو، یہ سب باتیں بھی چل رہی ہیں، اور جناب اللہ والے بھی ہیں، عجیب اللہ والے ہی ہیں، حرام کاریاں بھی ہیں، حرام کاریاں بھی ہیں، اور اللہ والے بھی بنے ہوئے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، لو بیفور میرج نہیں، بلکہ لو آفٹر میرج، شادی کے بعد محبت کرو بیوی سے، لیکن اس کی محبت اتنی بھی نہ ہو کہ آدمی دین سیکھنے بھی نہیں جا رہا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی اللہ والوں کے پاس وقت گزارنے سے اللہ تعالی کی محبت ملتی ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ اوہ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تو رات کو خواب میں بلیاں نظر آتی ہیں، اور رات کو خواب میں شیر لڑتے ہیں اور بلیاں بھی لڑتی ہیں۔ وہ جیسے ایک سکھ تھا، اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں رات کو خواب میں سوتا ہوں تو بندر فٹ بال کھیلنے آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، تیرا علاج ہو جائے گا، یہ گولی کھا لے، شروع کر دو، دس دن گولی کھاؤ، پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایک ہفتے کے بعد گولیاں کھاؤں گا۔ کہ پوچھا کیا بات ہے، کہا بات یہ کہ ابھی سیمی فائنل اور فائنل باقی ہے، وہ دیکھ لوں اس کے بعد گولیاں کھاؤں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، شریعت نے جو یہ معیار رکھا، اب اس نے کہا کہ میں اللہ کی محبت سیکھنے جا رہا ہوں، بیوی نے کہا مجھے تو خواب نظر آتے، اور اگر بیوی کو بولے میں دبئی جا رہا ہوں، ابو ظہبی شارجہ جاؤں گا، وہاں 5,000 درہم کی میری نوکری لگی ہے، ہر مہینے وہاں سے 2,000 درہم بھیجوں گا خرچے کے لیے، اور 1,000 تیرے لیے کہ تو ایئر کنڈیشن لگا لینا، اور مکان خریدیں گے، اور صوفے خریدیں گے، اور شاندار کرٹین خریدیں گے، اور قالین، اور موبائل، اور موبائل آئل آئے گا گھر میں۔ اب کیا کروں، کیا مشورہ ہے تمہارا، نوکری پکی ہے 5,000 کی۔ کہا مشورہ کیوں کیا تم نے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا دو وجہ سے، ایک تو وجہ یہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ تمہیں خواب میں بلیاں نظر آتی ہیں۔ اب کیا کہے گی، جلدی سے چوڑی اتار کر دے گی کہ اس کو بیچ، یہ پیسہ کرایہ ورایہ خرچ کر، اور جلدی جا، اور رہی بلی کی بات تو میں مولوی صاحب سے پانی دم کروا کے پی لوں گی۔ تو نوٹ کے لیے بیوی بھی تیار ہے، اور نوٹ کے لیے وہ بھی تیار ہے، لیکن جہاں دین سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں تو بیوی کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، اور اس کے بغیر ہم دین ہی نہیں سیکھ سکتے، جا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ تو میرے دوستو، یہ شخص اللہ کی محبت کیا سیکھے گا جو مجاہدہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کی شرط رکھی ہے، اور مجاہدے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو دل پر زنگ ہوتا ہے، مجاہدہ کرنے سے دل جو ہے میرے دوستو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، جب وہ خون تمنا، اپنی حرام تمناؤں کا جب خون کرتا ہے، اپنی حسرتوں کا خون پیتا ہے، اپنی ناجائز تمنا کی گلے پر چھری چلاتا ہے، اپنے دل کی ناجائز توڑتا ہے، تو جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، اس دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ کسی اللہ والے کا تعلق مالا، درد دل، اس کا نور محبت، نور نسبت، نور معرفت اور نور تقوی کو جلد کرنے کی، اور جلب کرنے کی، اور کھینچنے کی، اور حاصل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کا مجاہدہ، تو اس کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے ہیں، فرمائے وہ جلد اللہ والے بن جاتے ہیں، اور جس کے اللہ والا بننے میں کمی اور دیر ہے کے باوجود کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اس کا درد دل، اس کا تقوی، اس کا گناہوں سے بچنا، اس کا معاملات کو درست کرنا، اس کا معاشرت کو درست کرنا، اس کا اخلاقیات پر جان دینا، یہ چیز اس کے اندر منتقل نہیں ہو رہی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے صحبت تو اٹھا لی پھول کی، لیکن بھوسی کی رگڑائی نہیں کی، بھوسی نہیں چھڑائی، مجاہدہ اختیار نہیں کرتا۔ اب رہی بات سوال، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کیوں رکھا؟ فرمائے ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ مجاہدہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے مجاہدہ رکھا، ایک تو اس لیے تاکہ کوئی غیر نہ آ جائے۔ مجاہدے سے مخلص کا پتہ چلے گا، اخلاص کا پتہ چلے گا، کیونکہ حلوہ کھانے کی باری آئے تو حلوہ کھانے تو سب تیار۔ لہذا امت کو آپ بولیں کہ 12 ربیع الاول کو بریانی پکانا بڑا ثواب کا کام ہے، آپ دیکھیے امت بریانی پکائے گی؟ آپ اس کو کہہ دیں کہ رجب میں کھیر کھانے سے ثواب ملے گا، کھیر بھی کھائے گی، شعبان کا حلوہ کھلائے حاضر ہے، افطاری کھلائے حاضر ہے، اور اگر آپ محرم کی کھچڑے حلیم اور شربت پلائے خوش ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی کچھ شروع کر دیں، 11ویں کا بھی کھانے پینے کا دھرنا شروع کر دیں، خوش ہے۔ بلکہ آپ پورے سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینے کے ہر مہینے کے 3 اشرے ہیں، 3 دس دس دن ہیں، ہر 10 دن میں کوئی نیا طریقہ نکال دیں، سب خوش ہیں، بڑے مزے سے کریں گے وہ۔ لیکن امت سے بولو کہ بھائی جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور جب فجر کی نماز کا ترک کرنا مسجد میں نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا، اوپر سے آنے والے لباس کو کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں کرنا یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کہنا ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کترانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کو تیار نہیں ہے۔ اس سے کہو کہ گھر سے ٹی وی نکالو، کہے گا کیوں؟ کہا جس گھر میں بیوی موجود ہو وہاں ٹی وی کی کیا ضرورت ہے بھائی، کیونکہ ٹی وی کیوں لاتا ہے؟ خبرنامے کے لیے، تو بیوی سے بڑھ کر کوئی خبرنامہ ہے؟ بیوی تو خود ایک بڑا خبرنامہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے مرشد نے ایک دن تقریر میں فرمایا کہ تم کو بی بی سی سننے کا شوق ہے، تم بی بی سی سنتے ہو، بابا صاحب کیوں نہیں سنتے، یعنی اللہ والوں کی کیوں نہیں سنتے بھائی؟ بی بی سی کے لیے تو کانوں میں لگائے ہوئے ہیں، آج کل موبائلوں کے اندر تماشے ہیں، پن گھسیڑی، کانوں میں ٹھونگے مار لی بس، اب وہ بی بی سی سننا ہے۔ تو میرے مرشد فرمایا جب تم بی بی سی اتنا سننے کا شوق رکھتے ہو، بابا صاحب کیوں نہیں سنتے، اللہ والوں کی بھی سنو بھائی، اللہ والوں کی سننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے عرب کا بچہ عربی سنتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ عربی۔ پشتو بولنے کا والے کا بچہ پشتو سنتا ہے، کیا بولتا ہے؟ پشتو بولتا ہے۔ اردو بولنے والے کا بچہ اردو سنتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اردو بولتا ہے۔ انگریز کا بچہ انگریزی سنتا ہے، کیا بولتا ہے؟ انگریزی بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے جو اللہ والوں کی سنے گا وہ اللہ والوں جیسی بولے گا، فرق ہے یہ، اللہ والوں جس کی سنو گے اللہ والوں جیسی بولو گے، اور اگر انڈین فلموں کے گانے سنے تو سارا دن یہی کرتے رہو گے، سارا دن وہی گانے زبان پر چلتے رہیں گے۔ اور میں اللہ والوں کی سنو، اللہ والوں جیسی بولو گے۔ تو آج اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو پتا چلا گرم گرم کھانا ہے، سب حاضر ہیں، یعنی حلوے میں حاضر، اور جہاں بلوے کی باری آئی سب بھاگ گئے، تو یہ عاشق ہے کیا؟ ایک آپ کو اگر آپ کے پاس اللہ تعالی نے وسعت دی ہے، آپ کھانا کھلاتے ہیں تو دیکھ لیے سارا جمع ہو جائیں گے، بریانی کھانے سب آ جائیں گے، لیکن آپ اعلان کریں کہ بھائی آج کل تڑکی ہو گئی، کھانا پینا بند، اب آپ کے پاس کوئی بچے گا، کوئی بیٹھے گا؟ سب بھاگ جائیں گے یا نہیں؟ اب اس وقت جو آپ کے پاس بیٹھے گا آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی میرا باوفا دوست ہے، کہ میں جب تک بریانیاں کھلاتا تھا موبائل میں کارڈ ڈال کر دیتا تھا، سب مجھے دوستی رکھتے تھے، اور جب میرے پاس پیسہ ختم سب پوچھ گیا، اب مجھے کرنے کی ضرورت ہے تو اب مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن اس شخص نے پوچھا۔ تو میرے پیارے دوستو، جہاں حلوے مانڈے کی باری آئی، عبادت کرنے تو فاسق بھی جاتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ غذائے اولیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت رکھی اسی پر، اس لیے میرے شیخ نے فرمایا اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ، پھر اگر اللہ والے نہ بنے تو کہنا۔ اور جو اللہ والوں کی صحبت اٹھاتے ہیں، اصل میں یہ گناہ سے بچنے میں اپنی ہمت کو استعمال نہیں کرتے۔ اب ایک بھنگی آیا گلشن میں رہنے لگا، گلستان میں آ گیا جہاں ہر طرف چمن ہے، پھول ہیں، پودے ہیں، خوشبو ہیں۔ اب وہ بھنگی آیا گلستان میں، اس نے پخانے کی ڈبیا گلستان اور گلشن سے باہر پھینک دی، 6 مہینہ گلشن میں رہا۔ اب جب وہ پخانا بھنگی پاڑے جائے گا تو پخانے کی بو سن کر کیا عالم ہوگا، بے ہوش ہو جائے گا، ہے نا؟ اور جو چمن میں آئے، باغ میں آئے، پھولوں میں آئے، لیکن پخانے کی ڈبیا اس نے جیب میں رکھی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نکال کر وہ ڈبیا سونگ لیتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا مزاج پھول والا نہیں بنے گا، اس کے مزاج میں وہی بھنگی بنا رہے گا۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، سچے اللہ والا ہو، پیٹو پیر نہ ہو۔ میرے مرشد نے آج ہی فرمایا، آج ہی تقریر حضرت کی چل رہی تھی، کہ پیر جو ہے وہ پیٹو نہ ہو، نہ پیٹو ہو، نہ لیٹو ہو، اور نہ سمیٹو ہو، سمیٹو پیر نہ ہو اور نہ فلیٹو ہو، اور گھسیٹو بھی نہ ہو۔ جیسے ایک پیر تھا، وہ ایک مرید کے گھر پہ گیا اور اس سے جا کر کہا رسیلا، مرید گیا اندر سے رسیلا آیا، پیر ناراض ہو گیا، اس نے کہا عجیب بے وقوف آدمی ہے تو، خالی رسیلا ہے، ارے اسے بھینس باندھ کر لا۔ اب وہ بھینس لے کر آیا بیچارہ، بیوی نے کہا بھائی اس بھینس کے بچے سے دودھ سے بچے دودھ پیتے ہیں، گھر کا دودھ مل جائے کیا کریں گے؟ اس نے کہا بھائی اگر میں نے پیر کو بھینس نہ دی تو جلا کے خاک کر دے گا وہ۔ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ پیٹوں کو کاٹتے اور جا کر قبضہ کرتے ہیں، ایسا پیر نہ ہو، بلکہ پیر کون ہو؟ شریعت و سنت کا پابند ہو، اللہ والا ہو، اللہ کی محبت بھرا دل رکھتا ہو، جس کے دل کی گرمی، جس کے دل میں جو اللہ کی محبت کی آگ ہے، وہ جب مرید کے دل پر اثر انداز ہو تو کیا کرے، اس کے دل میں جو اللہ کی محبت کا خزانہ ہے اس سے میل کچیل کو دور کر دے، اس کو بھی کندن بنا دے۔ تو صاحب یہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ سناروں کی سوسائٹی ہے، یہ سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں، کس لیے؟ پگھلانے کے لیے، تاکہ اس سے میل کچیل دور ہو جائے، پھر سونا خالص ہو جائے۔ لہذا میرے دوستو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو بھٹی اللہ والوں کے دل میں ہے، جب ہم اپنا دل اس قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، جب اپنا دل کریں گے تو غیر اللہ، گناہوں کا، گندے اخلاق کا، اللہ کی نافرمانی کی لذت اور محبتوں کا جو غیر اللہ اور میل کچیل ہے، وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اب کیا کرے؟ اب شیخ کے پاس وہ دل دیا، اب اس کو کہے کہ اس دل کو اللہ تعالی کی محبت کے سانچے، اللہ کی محبت کے پھل اور پھول اس میں لگا دو، جلدی سے اسے بنوا لے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ اللہ والے کی صحبت میں رہ کر گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے گا تو میرے مرشد فرماتے ہیں اس کا نام بدل جائے گا، اس کا دام بدل جائے گا، اور اس کا کام بدل جائے گا، اب وہ اللہ والا کہلائے گا۔ اب اس کا کیا، خود اللہ والا بنے گا، بلکہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر دوسرے اللہ والے بھی بنیں گے، پاس بیٹھ کر اس کے اللہ کی محبت سیکھیں گے، اس نے سیکھے گا اور سکھائے گا، اور اس کی صحبت سے بھی اللہ والے پیدا ہوں گے، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر پھر میرے دوستو اللہ کی محبت کا جو مزہ ملے گا، تو کیا کہے گا شیخ کو خطاب کر کے، کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت، اب یہ دو آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم مومن ہو لیکن ابھی تمہارا ایمان ناقص ہے، ابھی یہی بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھے نا سامنے، شاباش یہ دیکھو جگہ ہوئی، کمال ہے آپ نے تو، عجیب چکر بازی دکھائی آپ نے تو، ماشاءاللہ. تو کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تمہارا ایمان ہے ابھی ناقص ہے، تمہارا عشق ہے لیکن ابھی تمہارا عشق غلامی کے ساتھ ہے، اب تم ترقی کرو، اپنی غلامی کے عشق کو ہماری دوستی اور محبت کے عشق سے تبدیل کرو. کیسے؟ اتقوا اللہ، گناہ سے بچو اور ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ، اور اس گناہوں سے بچنے کی ولایت سازی یہ تمہیں کہاں سے ملے گی؟ کونوا مع الصادقین، تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں کتنا رہا جائے؟ فرمایا کہ شیخ کے پاس رہو، آنا جانا رکھو، پہلے آؤ پھر جاؤ، آنا جانا، اور جب مناسبت سمجھ میں آ جائے کہ اس سے مجھے دین میں نفع ہو رہا ہے پھر فرمایا اس کے پاس رہو بھی. کیسے؟ دو گھنٹہ رہو، چار گھنٹہ رہو، صبح سے لے کر شام تک رہو، پھر اس کے بعد اس کے پاس رات بھی گزارو، اس کی خانقاہ میں رات کو سو جاؤ. میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر رات کی رانی کے نیچے کوئی چارپائی ڈال دے اور سو بھی جائے، صبح اٹھے گا تو اس کا دماغ معطر ہوگا، خوشبو والا دماغ. فرمایا اسی طرح سے جو اللہ والا ڈھا رہتا ہے اس فضا کے اندر، اس کے انفاس اور اس کی سانسوں کے ذریعے سے اس کا نور نسبت اور انوارات اس فضا میں ہوتے ہیں، لہذا جب اس فضا اس ماحول میں قدم رکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے دل کی حالت بدل گئی ہے. فرمایا جا دل کی حالت بدل جائے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس یہ یہاں پر جو درد بھرا دل یہ رہ رہا ہے، جو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہے اس کے دل میں، لہذا وہاں قدم رکھتے ہی کہ دل کی دنیا بدل جائے گی، کیفیت بدل جائے گی. فرمایا وہاں سو بھی جائے تو جو سانس لے گا وہ، تو اس فضا کے اندر جو انوارات ہیں وہ انوارات سانسوں کے ذریعے سے اس کے اندر اتر جائیں گے، اور جب صبح اٹھے گا تو کیا عالم ہوگا؟ نورانی نور، کربلا دور. ہو گیا نا؟ رات بھی گزارے، پھر اس کے بعد سہروزہ لگائے تین روز، پھر دس دن کے لیے رہے، لیکن بیوی بچوں کا انتظام کر کے. ایسا نہیں ہے کہ سارے پیسے اپنی شلوار کی جیب میں گھسڑ کے آ گیا اور بیوی سے کہہ رہا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر، اس کو خرچہ دے اور اس کے لیے انتظام کر کے جائے کہ سبزی خریدنے بیوی بازار میں نہیں جائے یا بچیاں بازار میں نہ جائے، بچوں کی چیزیں دے کر جائے، بچیوں کے لیے چیز دے کر جائے، انتظام کر کے جائے. اس کے ماموں کو بولے، اس کے چچا کو بولے کہ دیکھو تمہارے بچے ہیں، ذرا ضرورت ہو تو لے کر دے دینا بھائی، مہربانی ہوگی، میں کچھ دن سے کے لیے اس دین سیکھنے جا رہا ہوں. اور اس کو پیسہ بھی خرچہ دے کر جائے، دودھ ڈبل روٹی کا انتظام کر کے جائے، اور پیسہ مانگے تو اس کو یہ نہ کہ تو اللہ پہ بھروسہ کر، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، دعا کروں گا تیرے لیے، اور سارے پیسے اپنی شلوار کی جیب میں دبا کے جا رہا ہے گارڈ اور چوکی دار کی نگرانی میں. عجیب توکل ہے یہ کہ سارے پیسے انٹی میں دبائے، اس کو توکل سکھا رہا ہے. توکل سیکھنے تو جا رہے بھائی، اس لیے جب جائے دین سیکھنے اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں جائے، بزرگوں کے پاس جائے، دینی سفر پر جائے، کسی سفر پر جائے، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کر کے جائے، یہ ضروری ہے اس کے لیے. ایسا نہیں کہ بیوی سبزی خریدنے جا رہی ہے، انتظام کر کے جائے. اور اولاد جوان ہو جائے تب تو بہت ہی آسان ہے. اولاد جس کی جوان ہو جائے، اور جس آدمی کی اولاد جوان ہو جائے، اور جس آدمی کو رزق کی تنگی نہ ہو، پھر اس کے بعد وہ دین نہ سیکھے، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت اور محروم آدمی نہیں ہے. کہ جس آدمی کے پاس رزق کی پریشانی نہ ہو، یعنی رزق کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ایک ایک دو دو دن بھی دفتر تجارت نہ جائے، دکان میں نہ جائے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بھائی، اس کے اولاد، اس کے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ نہ جائے اس کو کوئی پریشانی، اس کو اندیشہ بھی نہیں ہے کہ مجھے دھوکہ ملے گا، یا دفتر سے چھٹی مل سکتی ہے اس کو کیونکہ اس کی چھٹیاں باقی ہے، اور پھر بھی یہ آدمی دین نہ سیکھے، یہ آدمی بہت ہی دھوکے میں ہے. اس شخص کے لیے بڑا خسارہ ہے میرے دوستوں کہ یہ دین نہیں سیکھ رہا، کیونکہ آنے جانے سے دین نہیں ملتا، یاد رکھ رہا ہے اس کو، آنے جانے سے ایک مزہ ملتا ہے بس. دین جب تک تربیت نہ کروائے اور ساتھ رہے نہیں، دین منتقل نہیں ہوتا، یاد رکھ رہا ہے اس بات کو. صرف آنے جانے سے دین نہیں آتا،
وہ جو درد ہے اللہ والوں کا وہ ساتھ رہنے سے ملتا ہے. تربیت جو ہے خصوصاً اخلاقیات, یہ بغیر صحبت میں رہے مل نہیں سکتے. اس لیے اس دھوکے میں کوئی نہ رہے کہ میں 50 سال شیخ کے ساتھ رہوں گا, آنا جانا رکھوں گا, نہیں رہے گا. یہ شخص اس کو نسبت مل تو جائے گی لیکن نسبت کاملہ سے محروم رہے گا. یہ اس لیے بیوی بچوں کا انتظام کرے, 10 روز 20 روز مہینہ 40 دن کے لیے بھی جائے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اور کم کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے نعمتانی مغبوز فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دو نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے راوی ہیں. وہ کون سی دو نعمتیں؟ الصحت والفراغ. یعنی ایک آدمی کے پاس صحت بھی ہو اور فراغت بھی ہو. کیا مطلب؟ کشادہ رزق اس کے پاس موجود ہو, روزانہ کمانے کے لیے نہ جانا پڑتا ہو. کیونکہ بعض بےچارے ایسے بھی ہیں اگر وہ صبح مزدوری کے لیے نہ جائیں تو ان کے شام کو چولہا نہیں جلتا. ایسے بھی مزدور ہیں میرے دوستوں, اگر ہڑتال ہو جائے ان بےچاروں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا. ایسے بھی لوگ ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں اگر وہ 6 مہینے دکان کو نہ پوچھیں تو پھر تو بھی ان کو فکر نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. اور صحت بھی ہو پھر وہ دین نہ سیکھے, بہت بڑی محرومی کی بات ہے, بہت محرومی. کیونکہ ایک زمانہ آنے والا ہے صحت کمزور ہو رہی ہے, صحت کمزور ہے. اب چاہتا ہے حج کروں, سوچتا ہے حج کو جاؤں گا تو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, دل کا مرض ہے, جا نہیں سکتا, عبادت کر نہیں سکتا, زیادہ کام میں جائے جا نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ جس کو صحت کی نعمت ہو اور اس کے پاس کشادہ روزی ہو, اگر ایسا آدمی دین نہیں سیکھتا یہ شخص بہت محروم ہے. اور دفتر والے ان کو چھٹی مل سکتی ہے, لہذا ہنی مون منانے کے لیے تو چھٹی مل جاتی ہے. کیا لیلا سے ہنی مون منانے کے لیے چھٹی مل رہی ہے؟ مولا کا ہنی مون حاصل کرنے کے لیے چھٹی کیوں نہیں لیتا؟ دفتر سے چھٹی کیوں نہیں لے کر جاتا؟ کیوں گھر سے بے گھر نہیں ہوتا اللہ کے نام پر؟ جبکہ شیخ بھی اللہ کے نام پر گھر سے بے گھر ہوتا ہے, تو اس کو کیوں نہیں توفیق ہوتی ہے؟ پتا چلا یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اگر کوئی کام ہو تو جائے گا, کوئی پھر بہانہ نہیں بنے گا اپنے کام کے لیے. ایک رات تو گزار ہی سکتا ہے نا, 2-3 راتیں تو جا ہی سکتا ہے, انتظام سب کچھ ممکن ہے. لیکن بعضوں کو بیویاں بڑی مرغوب ہوتی ہیں, محبوبہ ہوتی ہیں ان کی. اتنی بیوی کی محبت جو اللہ کی محبت سیکھنے میں رکاوٹ ہو جائے یہ جائز نہیں ہے. اس سے پیار کرنا, محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, لیکن اتنی محبت کرنا ہے کہ رکاوٹ ہی بن جائے, ہر وقت وہ سویٹ ہارٹ لگ گئی رہے. سویٹ ہارٹ یعنی دل ربا, اس کا ترجمہ بھاو محاورہ کیا ہے, دل ربا. کیسا ترجمہ ہے دیکھو. تو خالطہم کونوا مع الصادقین, اللہ والے کے ساتھ رہے. کتنا رہے, کتنا رہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں علامہ علوسی نے فرمایا کہ علامہ علوسی نے اس کا جواب دیا کہ اے خالطہم اتنا خلط ملت رہو حتی تکون مثلہم, کہ تم اسی جیسے بن جاؤ. یعنی اس کا درد دل, اس کا تقویٰ, اس کا تعلق ماللہ, اس کا باخدا رہنا, اس کا با وفا رہنا. جان تم پر نثار کرتا ہوں, جان تم پر نثار کرتا ہوں, میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. ویسے ہی بن جائے, وہ شیخ ہو جائے, شیخ جیسا ہو جائے. بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ شیخ کی آواز بھی دے دیتے ہیں اس کو. شیخ کا درد تو دیتے ہی ہیں, آواز بھی دے دیتے ہیں, لہجہ, حرکات و سکنات. بعضوں کو تو شکل تک مل جاتی ہے. محبت کی کرامت ہے یہ. تو ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ تقوی اختیار کرو, اللہ والے بن جاؤ. کیسے بنو؟ ولایت سازی کہاں سے ملے گی؟ ارے میاں جاؤ اللہ والوں کے پاس جاؤ, جہاں ولایت سازی ہوتی ہے. ولی اللہ تیار کیے جاتے ہیں. ولی اللہ کی فیکٹری ہے کیا ہے؟ یہ خانقاہیں ہیں. یہ فیکٹریاں لگانا ضروری ہے, اس کے کام کرنے والے ورکر بھی ضروری ہیں. اور جس طرح سے مدارس مساجد میں مالی امداد کرنا ضروری ہے, اسی طرح سے خانقاہوں سے بھی ضروری ہے. یاد رکھنا اس کو, ایسے ہی ہے جیسے مساجد مدارس میں کرنا, البتہ زکات سے نہیں. یہ مسئلہ اس نے بتا دیا، اس نے نہیں بتایا کہ رسید بک ہے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں مانگتا نہیں ہوں، لیکن اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر مسئلہ بھی چھپا دیا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ بتانا ضروری ہے. اب کوئی چاہے بدگمانی اگر کرتا ہے تو بدگمانی کرے، بدگمانوں کو بدگمانی ملے گی اور مخلص لوگوں کو اللہ کی محبت کا درد مل جائے گا. ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے ہو، خلافت کے لیے مجاہدہ نہ ہو. شیخ کے سامنے دیکھ رہا ہے، شیخ دیکھ رہا ہے، نظریں نیچے کر لی. شیخ کو بتانے کے لیے، ہم تو اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم تو ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہیں. تو یہ شب کیا ہے؟ شیخ کو دھوکہ دے رہا ہے نا. اللہ کا تعالیٰ کو تو نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ نے فینا کی قید لگا دی نا کہ ہمارے لیے ہو. اب کیسی؟ نمبر چار مجاہدے ہوں. اللہ دین اختار المشقت پھر ابتغائی مرضاتنا، اللہ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرتا ہے، مسائل پوچھنے علماء کے پاس جاتا ہے، اللہ اور اسے جا کر اللہ کی محبت سیکھتا ہے. نمبر دو، اللہ دین اختار المشقت فی نصرت دیننا، دین کی مدد اور نصرت کے لیے اپنی جان مال ابرو پیش کرتا ہے اور اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے. نمبر تین، اللہ دین اختار المشقت فی امتثال اوامرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے. اگر داڑھی رکھنے سے معاشرہ بیوی خاندان مذاق اڑاتا ہے تو سب کے مذاق کو برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. نمبر چار، اللہ دین اختار المشقت فی الانتہائی عام مناہینا، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے. ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. تو پھر کیا فرمایا؟ لنا دیا نم سب لنا، لام تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم ضرور بالضرور اپنی محبت کے راستے، اپنی معرفت کے راستے اور ہدایت کے راستے اور اپنے تک پہنچنے کے راستے، ایک راستہ نہیں، سبیل نہیں، سبل، بے شمار راستے کھول دیں گے. سبل جمائے سبیل کی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کے اپنی معیت خاصہ سے منور فرماتا ہے اور مکرم فرماتا ہے اور مشرف فرماتا ہے، اپنی معیت خاصہ سے کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت کرے. میرے مرشد نے فرمایا، اس کے جرے تو قسم بسائے، جو اللہ کے لیے اپنی جان کو جلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان کے جلانے کو، اس کی قربانی کو رائے گا نہیں فرماتے. فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اس شخص نے اللہ کے لیے اپنے کو جان آب مال آبرو داؤ پہ لگا دیا، اللہ بھی اس کی قربانیوں کو ضائع فرما دے. لَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ جو جس کی جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. میرے مرشد فرماتے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. اے شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا دل کو قربان کر رہا ہے، تمناؤں کا خون کر رہا ہے، کچل رہا ہے، بالکل ایک لمحہ ایک ساتھ ناراض نہیں کرتا، اپنے دل پر کو ویران برباد کر دیتا ہے، کیا اللہ بھی اس کو برباد کر دے گا؟ اور وہ شخص جو گناہ کر کے عبادت کر رہا ہے، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. یا ایک شخص کبھی کبھی حرام لذت کو اینٹتا ہے اور ایک شخص 24 گھنٹے اللہ کا باوفا رہتا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا، اللہ اس کو جو تجلیات عطا فرمائیں گے وہ دوسرا نہیں پا سکتا. جو اللہ کے لیے اپنی جان کو جلا رہا ہے اور اپنے دل کو گھوٹ رہا ہے، تمناؤں کا خون کر رہا ہے، تمناؤں کا خون پی رہا ہے، حسرتوں کو دبا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے. بس اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، مجاہدہ کرے، پھر ولایت نسبیت کا نسبت صدیقت کا اور نسبت کا اعلیٰ مقام حاصل کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ معاف فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.